فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رات کم ہم نے سورہ بقرہ کے 27 رکوع تراویح میں سنے تھے. ان میں سے جو آخری 4 رکعتوں میں جو حصہ پڑھا گیا تھا وقت کی کمی کے باعث اور پھر اس ٹیپ کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کے اہم مباحث جو ہے وہ بیان ہونے سے بھی رہ گئے تھے اور کچھ ٹیپ ہونے سے بھی رہ گئے. اس حصے میں ایک بہت عظیم آیت وارد ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اہل ایمان، ایمان کے دعوے داروں، اسلام میں پورے سے پورے داخل ہیں، یعنی اسلام جو ہے وہ جسمی طور پر قبول کرنے کی شے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری بندگی یا اطاعت یا عبادت کا محتاج نہیں ہے کہ اگر ہم پوری پوری بندگی نہ کریں تو جتنی بھی کر لیں وہ اسی کے غنی نہ سمجھے. جو غنی ہے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے ہاں فائدہ جو ہے جو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پیسے پہلی لینا ہے تو کسی شے کو پوری کی پوری سے لینا ہوگا ورنہ اسے پوری سے تک کر. یہ معاملہ اس سے پہلے بھی تنقید سورہ بقرہ کی آیات میں آ چکا تھا. بنی اسرائیل کے خطاب میں کہ فتح نہیں ابھی بعد ان کتاب ہے تب تم ابھی بات کیا تم ہماری کتاب کے اس حصے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. سما جزا میت الدال کمی کو ملا کس دن فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل لما تعملون. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں زمین و رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں سبھی ترین آزاد میں پھینک دیا جائے اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے اصل میں کہ جو نسبت انداز میں فرمائی گئی تو اس دنوں کی سب میں صاف وطن ولا تقبل خطوات الشیطان. اللہ کی اطاعت اور زندگی میں اگر آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ، سبے کے آنا ہوگا. زندگی کے کسی پہلو کو بھی اس سے مستقبل نہیں کر سکتے. اور اگر ایسی روی سے تیار کرتے ہو تو یہ گویا کہ شیطان کے راستے کی پیروی شمار ہوگی. دوسری بہت اہم آیت آئی تھی کیونکہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے نصف آخر میں کہ جس میں خطاب تمام کر امت مسلمہ سے ہے اس میں ایک اہم دور جو ہے نزول کی جو چلتی ہے قتال کی سبیل اللہ، جہاد کی سبیل اللہ، انصاف کی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے لیے حساب قربانی محنت جدوجہد مسائل کا برداشت کرنا. تو اس کے ذمن میں عظیم آیت آئی تھی کہ ہم حسب سے بن کر سے مل جائے گا. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا؟ لمبا یا تو تم مثل الذین خلوا من قبلکم مسکتم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على ان نصر الله قريب. ابھی تو تم پر جو مصیبتیں جو آزمائشیں آئی ہی نہیں ہے کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ان پر مصیبتیں آئی، انہیں طرح طرح کے مشکلات اور تکلیفوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ وہ سیخ تھے وقت کے رسول ہیں ان کے ساتھی اہل ایمان کے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کب انہیں یہ نبی کے داخلہ سلائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے؟ تو یہ ہے اصل میں وہ ایک اللہ تعالیٰ کا مستقل ضابطہ، مستقل قانون کہ جو کوئی بھی اس راہ میں قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے. اس میں جو قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، امتحانات ہیں، ان سب کے لیے ذہن تیار ہو کر کسی انسان کو یہ جو کہا کہ یہ شہادت ہے ان سب میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ذہن ان تمام باتوں کے لیے تیار ہو کر اس راہ میں قدم بڑھانا چاہیے. اب آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی دل 20 رکعتوں میں 13 رکعتوں کو جو بتایا ہے سورہ بقرہ کے رس لیں گے اور 12 رکی سورہ آل عمران کے. پہلی جو 4 رکعتیں ہیں ان میں ہم ان شاء اللہ 8 رکو 28 میں سے 37 میں تک یہ سنیں گے اور ہر رکعت میں 2 رکو ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھے جائیں گے. ان میں سے جو پہلے 4 رکو ہیں ان میں نکاح، طلاق، سیلا اور اس سے متعلق جو احکام ہے آئینی زندگی، خارجی زندگی سے متعلق وہ بہت سر و بس کے ساتھ آئے ہیں. جو اس سے پہلے بھی میں نے متعدد لگا کے طرح کیا ہے آج سے دہرا رہا ہوں کہ جو شخص بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا ہے اس سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اجتماعی زندگی کی جو تین سطح ہے سب سے پہلی سطح ہے آئینی زندگی. اس آئینی زندگی سے بلند تر سطح ہے اگلا قدم ہے معاشرہ. جو اس میں آتی ہے سیاست, سیاسی زندگی, ملکی زندگی, بلند ترین سطح وہ ہے اجتماعیت کی. قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو احکام دیے گئے وہ آئینی زندگی کے بارے میں دیے. یہاں آپ دیکھیں گے آج دو رکعتوں میں جو چار رکوع آپ سنیں گے کہ نکاح اور طلاق اور ویلا اور دہیج اور نبالغ اس سے متعلق اسی طرح رضاعت وغیرہ کے معاملات کس طرح تفصیلی احکام ہوتے دیے گئے. آپ کو اس طرح کے تفصیلی احکام میں اقتصادیات کے بارے میں ملیں گے, قرآن میں بلب کے آسیات کے بارے میں ملیں گے, زن جاری حکومت کے بارے میں ملیں گے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دیش کا تمدن کی جو سطح ہے اس کے مطابق طے ہوتی ہے. البتہ کسی معاشرے کی صحت کا دار و مدار جو ہے وہ خان کی زندگی کی درستی پر ہے. اگر یہ یونٹ جو ہے ایک خاندان کی اکائی اگر یہ صحت مند ہوگی درست ہوگی تو پورا معاشرہ صحت مند ہوگا درست ہوگا, اور اگر اس اکائی میں فساد پیدا ہو جائے گا اس کا نظام گرم برم ہو جائے گا تو پھر پورے معاشرے کے اندر جس مہمان اور انتشار کا پیدا ہو جانا اس کا لازم نتیجہ ہے. اب اس سلسلے میں جو تفصیلی احکام آئے ہیں ان کا تو میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا, لیکن 28 رکوع کے آخر میں الفاظ آتے ہیں وہ ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ چونکہ ایک بہت اہم اصول ہے ہماری آئینی زندگی کا کہ لہن مثل الذی علیہن بالمعروف والرجال علیہن درجہ واللہ عزیز الحکیم. یہ اصل میں فلسفے سے متعلق یہ چیز ہے, اس آیت کی بڑی غلط انٹرپریٹیشن اس دور میں کی جا رہی ہے. اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں. نام عربی زبان میں آتا ہے حق کے لیے اور آلہ آتا ہے ذمہ داری کے لیے, مذرت کے لیے, کہ جس قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذمہ داریاں مقرر کی ہیں اسی کی مناسبت سے ان کے حقوق دیے گئے. اس کا ترجمہ عموماً یہ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو مردوں پر ویسے ہی حقوق حاصل ہے جیسے کہ مردوں کو ان پر حاصل ہے. تو اس کے معنی تو سارے مساوات ہو گئے تھے. تو یہ کہ یہ سارا فلسفہ جو ہے اس کی تفصیل میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسی آج کا اگلا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی نفی کر رہا ہے. وہ لوگ آنے ہندا گایا جائے اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت کا یا فوقیت کا حاصل ہے, اب یہ ٹکڑا نفی کر رہا ہے. اگر تو مساوات قانون ہے تو پھر یہ بیماری الفاظ ہو جائیں گے. در حقیقت مراد یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مختلف فرائض تفویض کیے ہیں ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے اعتبار سے, کہ جس قسم کے کسی کے فرائض ہوں گے ویسے ہی اس کو حقوق ملنے چاہیے, جیسی ریسپانسبلٹیز ہے ویسے ہی پرولیجز ہونے چاہیے. تو یہ تو دنیا کا معروف اصول ہے کہ ریسپانسبلٹیز اینڈ پرولیجز دو چیزیں ہیں. یہی بات ہے جو یہاں کہیں جا رہی ہے, لہن مثل الذی علیہن بالمعروف, معروف طریقے پر جو ذمہ داریاں ان کے حوالے کی گئی ہے اسی کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے ہیں. للرجال علیہن درجہ, اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت یا فضیلت کا حاصل ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. جو یہ چاہتا ہے طے کرتا ہے, جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے, لیکن یہ کہ جو حکم دیتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا, اس کے اندر یقیناً حکمت مثبت ہے. اگلے رکوع میں 29 رکوع کے آخر میں ایک بڑی اہم آیت آئے گی, اور وہ یہ کہ یہ سارے احکام جو ہے ان کا بیان ہونا اور ان کا سننا اور سنانا یہ سب بیکار ہو جاتا ہے اگر انسان کے دل میں ارادہ موجود نہ ہو کہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں. پھر چاہے تو اس وقت یہ بھی کر لیں کسی موضوع کو اپنے سامنے رکھے اور کسی چیز کے اس پر وہ بڑی لمبی چوڑی تکلیف کا ڈالے, لیکن یہ کہ جب تک اس سے اپنے دل میں ارادہ نہیں ہے کہ اسے پابندی کرنی ہے شریعت کے احکام کی, تو یہ ساری ایک علمی ایکسرسائز بن کر رہ جاتی ہے, بلکہ ایکسرسائز ان فیسلٹی بن کر رہ جاتی ہے. لہذا فرمایا والا تب تفدو آیات اللہ ہو گا, دیکھو اللہ کی آیات کو میں مذاق کا موضوع نہ بنا لوں, تماشا نہ بنا لوں کہ اس کو ادھر پھینک رہے ادھر پھینک رہے ہیں. اور واقعہ یہ کہ اس دور میں خاص طور پر اس موضوع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کی آیات کے ساتھ کھٹا کیا گیا ہے اور مذاق ان کا اڑایا گیا ہے. وہ کلو نعمت اللہ علیہ اندر علیہ کتاب الحکمہ, اور یاد کرو اللہ کے اس انعام احسان اکرام کو کہ اس نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل فرمائی, احکام بھی دیے ہیں ان کی حکمت بھی بیان کر دیے. صرف احکام نہیں دیے بلکہ ان کی حکمتیں بھی بیان کر دی گئی تاکہ تمہارے لیے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے. یا ایسے تم نہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں وسیعت اور بات کہہ رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اگر تم نے اس کے احکام کا مذاق بنایا, تمہیں مول کی بات بنا لیا کہ جدھر چاہا اپنی پسند کے مطابق ان کو مول لیا, ان کو تختہ مت بنایا اپنی ذہانت کا, تو بارہ اللہ تعالیٰ کو بے خبر نہیں ہے اور اس نے اس کے حضور میں حاضر ہو کر جواب نہیں کر دی. اسی سلسلے میں آپ کو آخر میں حکم ملے گا نماز کی محافظت کا, اس لیے کہ یہ تقویٰ اور یہ ارادہ جو ہے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا, اس کو مستقل رکھنے کے لیے, اس کی پائیداری کے لیے یہ نماز کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, حفاظت رکھو پوری طرح نماز کی, اور خاص طور پر جو درمیانی نماز, یہ اگر کوئی تفصیلی موضوع ہے اور مشکلات القرآن میں سے تو صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے, اس وقت یہ سمجھ لیے کہ اس پر اکثر لوگوں کا جو اجلاس رہا ہے وہ نماز عصر ہے. یہ نماز جو ہے اکثر ضائع ہو جاتی ہے, یا تو یہ کہ بازار میں کاروبار کی ہما ہمی ہوتی ہے اس وقت, یا یہ ہے کہ گھروں میں استراحت کا بھی ایک نظام جو ہے وہ چلتا ہے, تو اس نماز کی محافظت کا خاص طور پر حکم دیا. وقوموا للہ قانتین, اور کھڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے فرما بردارانہ انداز میں, کئی خطوں پر اجاگر اور اقبال, اور اگر کوئی حالت خوف ہو جنگ کی کیفیت ہو, اور جیسے نماز کو پوری باجماعت نظام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے نہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, چاہے چلتے ہوئے تم نماز ادا کر لو اور چاہے سوار ہو کر تم نماز ادا کر لو, پیدا علوم تم پھر جب تم امن کی حالت میں دوبارہ حاصل ہو جائے, فرق اللہ کما اللہ تم مالم سکون تعلق, تو پھر اللہ کو یاد کرو اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ جو تم نہیں جانتے تھے. یہ نقطہ بڑا ہے کہ اللہ نے کیسے سکھایا, اللہ نے تو نماز کا پورا نظام قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں در حقیقت حضور نے جو تعلیم فرمایا نماز کا نظام, اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرح محسوس کر رہے ہیں, اس لیے کہ حضور کا کوئی شیر بھی در حقیقت اپنی خواہش لفظ کے تحت نہیں ہے بلکہ انہوں اللہ رحم الحم, تو حضور نے بھی یہ فرمایا کہ سلو کما رہے تو میں نہیں سلو, نماز کرو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو تو میں نماز پڑھتا ہوں. کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فیضا علمت فاذکر اللہ کما علمتم, یہ در حقیقت تعلیم خداوندی ہے, تعلیم محمدی نہیں. بقول اللہ کا اقبال گفتگو نہیں گفتگو اللہ بھی, تو تعلیم محمدی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعلیم. اس کے بعد سے جو چار رکوع ہے ان میں سے پہلے دو رکوعوں میں قتال کی سبیل اللہ اور انفاق کی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ, اور ذرا خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک قتال کی سبیل اللہ کے واقعے کا, کہ یہ جب ایک خاص طور میں بنی اسرائیل پر بہت بڑی آفت آئی اور ان پر ہتھیار جو ہے وہ مسلط ہو گئے, تو وہ وفد بنا کر گئے اس وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس کہ ہمارے لیے بھی ایک بادشاہ مقرر کیجیے کہ ہم اس کی سرکردگی میں جنگ کر سکیں. تو وہاں ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کے تار کو جیت اڑاؤ. انہوں نے ایسا کیا کہ چونکہ ہم اس وقت سخت مصیبت میں مبتلا ہے اور ہم اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب سے نکال دیے گئے ہیں, لہٰذا ضرور جنگ کریں گے. تو یہ واقعہ ہے اصل میں وہ تالوت اور جالوت کی جنگ کا, کہ جہاں سے بنی تالوت کی تاریخ کا جو ضرور ہے وہ شروع ہوتا ہے, کہ حضرت تالوت جو ہے ان کو مقرر کیا گیا ان کے سربراہ کی حیثیت سے, اور پھر ان کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے جنگ کی جالوت کے ساتھ. تو وہ انگریزی سکوں کا بھی یہ موضوع رہا ہے, وہ آپ نے خطاب باز رات اس واقعے سے اس طرح سے واقعی تھے افغانی انداز میں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جنگ میں جالوت کو قتل کیا, اور پھر داؤد علیہ السلام ہی بعد میں نبوت سے بھی سرفراز ہوئے اور بادشاہ بھی بنے, اور حضرت داؤد سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے عہد زدی کا آغاز ہو رہا ہے. یہ واقعہ یہاں کیوں لایا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجیے کہ اصل میں یہ دیش کی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے آنے والے دور کی ہلکی سی تصویر دیکھ کے, مسلمانوں کو بھی اب سابقہ پیش آنے والا تھا جنگ بدر میں, جو آپ کے اس کا جو پیرلل ہے اس واقعے کا جنگ بدر کا جو متوازی واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا, وہ ہے تالوت اور جالوت کی جنگ. اور اس جنگ کے بعد سے ہی بنی اسرائیل کے غلبے کا دور شروع ہوا, اور یہاں اس جنگ کے بعد سے اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو تیز کی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اب اسی طرح کی آزمائش سے تمہیں بھی صاحب کا پیش آنا ہے. اس وقت جو دعا کی تھی اہل ایمان نے جو حضرت تالوت کے ساتھ تھے, قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين, کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار ہم پر صبر ادھیل دے, یعنی پوری طرح ہمیں صبر سے مسلح فرما دے,
صبر عطا فرما دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد کرنا کافروں کے مقابلے میں. تو حضموہم باذن اللہ, اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے بھگا دیا ان کو, شکست دی. وقتل داؤد جالوت وآتا اللہ الملک والحکمہ, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں حکمت بھی عطا فرمائی اور بادشاہی بھی عطا فرمائی, اور اس طریقے سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ذریعے کا دور شروع ہو گیا. یہ مضمون بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ گویا کہ پیش بھی ایک بچہ دکھا دیا گیا ان ایمان کو یا کسی قسم کے حالات سے تمہیں صاحب کا پیسہ لے لانا. چوتھی رکعت میں جو دو رکوع آپ پڑھیں گے ان میں سے پہلا رکوع یہ ہے کہ جس میں آیت الکرسی آئی ہے, قرآن مجید کی عظیم ترین آیت, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام آیات قرآنیہ کی سردار قرار دیا. اور میں یہ کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اس طرح کی کئی آیات ہیں. ہم آیت الآیات پہلے پڑھ چکے ہیں, آیت الاختلاف پڑھ چکے ہیں, آیت الدر پڑھ چکے ہیں. آج کے ہمارے اس حصے میں یہ آیت الکرسی آ رہی ہے کہ جو عظیم ترین آیت ہے, اور اسے اگر آپ چاہیں تو آیت التوحید بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو آیت آئی اس کو بھی توجہ سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اہل ایمان خرچ کرو اس میں سے کہ جو اللہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. من قبل ان یاتی یومن, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ اس میں نہ بیع فی ہے ولا خلت ولا شفا, جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا, نہ دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی بیع و شرا ہوگا. والکافرون هم الظالمون, اور اللہ کے اس حکم سے جو کرتابی کریں گے منہ موڑیں گے پھر وہی ہے ظلم کرنے والے. اس کے بعد وہ آج شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا ہو, یا آج ان کسی اس کے بارے میں مجھے اس کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ میں چکر اگرات کے لیے ہوگا. اگلے رکوع میں تین اہم واقعات کی طرف ذکر ہے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجادلہ ہے بادشاہ کے نمرود سے, کہ نمرود نے بادشاہی کے خدائی کا جب دعویٰ کیا تو ان کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے, اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے. تو اس نے اپنے اسی ملازمانہ انداز میں کہا کہ یہ اختیار مجھے بھی حاصل ہے. اللہ یحیی و یمیت, دو آدمیوں کو بلایا قید خانے میں سے, جیل میں سے ایک کو آزاد کر دیا, جاؤ تمہیں چھوڑا اور ایک کی گدر اڑا دی, دیکھو یہ اختیار تو مجھے بھی حاصل ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نے آخری بات کہی کہ ان ربی یاتی ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر, اگر ایسا ہی ہے تو میرا رب تو یہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اب اگر تیرے اندر بھی کوئی اختیارات خدائی کے ہیں تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو پھر وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا, حیران و شکر رہ گیا, بغلے جھانکنے لگا, اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. ایک اور واقعہ جو اہم ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا, کہ جب نبی کے نظر کے حملے کے بعد یروشلم تباہ ہو چکا تھا تو اس وقت ان کا گزر وہاں ہوا ہے کہ پوری بستی جو ہے تحس تحس ہو چکی تھی, اور وہ حیکل سلیمانی جو ہے اس نور سے بچ چکی تھی. تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس کو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس تباہی کے بعد کیسے زندہ کرے گا, اس بستی کو کیسے آباد کرے گا. تو اللہ نے انہیں 100 برس کی نیند سلا دیا, فاماتا اللہ لیکا عالم, اور پھر جب انہیں اٹھایا ہے تو پھر وہ جو تجربات انہیں کرائے گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں یقیناً جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آلم قال آلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں پورے یقین اور وجود کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, رب علی کیسا تحمل لوٹا, پروردگار ذرا مجھے دکھا کہ تو مدعے سے کیسے زندہ کرے گا. تو یہاں اگر کہ فوری طور پر تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اولن تومن, کیا تم یقین نہیں رکھتے, کالا بلا بلا تم نے یطمئن قلبی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ انہیں ایسا کرایا کہ جس سے ان کا وہ اور اطمینان قلبی جو ہے کامل انہیں حاصل ہو گیا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ خیال رکھتے ہیں ہم ان شاء اللہ نزیز سورہ بقرہ کے جو باقی 5 رکوع رہ گئے ہیں وہ چلیں گے. ان میں سے جو پہلے دو رکوع ہیں یعنی رکوع نمبر 36 اور 37, یہ انفاق کی سب زندہ کے موضوع پر قرآن مجید کا اہم ترین مقام بچی دے رہا ہے. وہ سورہ بقرہ کے جس کے آخر میں مضمون کی ایک دیر جو ہے وہ مسلسل چلتی ہے, قتال کی سبیل اللہ, جہاد کی سبیل اللہ, انصاف کی سبیل اللہ. کہیں قتال کا مضمون زیادہ نمایاں ہے, کہیں انصاف کا مضمون زیادہ نمایاں ہے. آغاز میں قتال کا زیادہ زور ہے اور سورت کے اختتام پر انصاف کا زیادہ زور ہے, اور یہ دو رکوع جو ہے
یہ ضرورت السلام قرار دیے جا سکتے ہیں انصاف کی سبیل اللہ کے موضوع پر. چنانچہ آغاز ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے کہ انصاف کی سبیل اللہ در حقیقت جہاد کی سبیل اللہ کا جز ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اقامت دین کے لیے جو مال خرچ کیا جائے. ایک مال ہے جو غربا یتامہ مساکین دیواؤں پر خرچ کیا جاتا ہے, اس کے لیے صدقات یا زکات اس قسم کے الفاظ زیادہ مستعمل ہیں. اور ایک ہے مال کا خرچ کرنا اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اصل میں انصاف کی سبیل اللہ جو ہے وہ اسی کے لیے قرآن کی صلاح ہے. تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس سے جب پودا وجود میں آتا ہے تو اس میں سات کنڈلیں ہوتی ہیں اور ہر کنڈل میں ایک ایک سو دانے, یعنی جس طرح ایک دانے سے یہاں دنیا میں آپ سات سو دانے حاصل کر لیتے ہیں, اسی طریقے سے سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک پیسہ خرچ کیا جائے گا اللہ کے یہاں اجر و ثواب میں وہ سات سو گنا ہو جائے گا. بلکہ اللہ غیر سے بھی نہیں ہوتا, یہ بھی تو اللہ کا مستقل قانون نہیں ہے. اللہ جس کے لیے چاہے گا اور اس میں اضافہ کرے گا اور بڑھائے گا. یہ تو اصل میں صرف تفہیم کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے جو اللہ نے دی. اس کے بعد توجہ سے سنیے گا, میں اس کا تفہیم میں نہیں جا سکتا. اس انصاف کو باطل کر دینے والی شے ہے کچھ کہ جس کو دیا جائے اس پر احسان جتایا جائے. لاطف کے لیے صدقات بل لیول عذاب, اس سے کوئی نفسیاتی اور قلبی اذیت پہنچائی جائے تو وہ انصاف باطل ہو جائے گا. اللہ جو ہے اس پر کوئی اجر ثواب جو ہے باقی نہیں رہے گا. البتہ یہ ہے کہ ریاکاری سے بالکل خالص اور خالص کرنے بدھ اللہ جو انصاف کیا جائے گا اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے بہت اونچا مقام ہے. اس سلسلے میں خاص طور پر آیت آئے گی اور شیطان لوگ تمہیں فخر, لوگوں تمہیں شیطان ڈراتا ہے فخر سے. اللہ کی راہ سب کیا کرو کہیں تمہیں تنگی نہ ہو جائے, تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے. بلّہ میرے تم بھی پاکتا بلّہ جائے تو تم مغفرت مل ہو بدلا, اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور اپنے صحیح کا. اگر اس کو دے دے تو وہ تمہیں اور برکت کر دے گا. تمہاری روزی میں تمہارے تمام ماس کے اندر جو برکت پیدا کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا یہ کوئی حکمت کا نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے کہ یہ کہ جس کو حکمت اور دانائی حاصل ہو جائے وہی ہے کہ جسے یہ بصیرت بات نہیں ملے گی. تو فرمایا یہ اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ مضبوط اور حکمت کا فقدوت یا خیر الکثیرہ, اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر الکثیر عطا کر دیا گیا. یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کو ملتی ہے. ایک خاص اہم بات ہے اس انصاف کی سبھی اللہ کے ظلم میں جو آخر میں اس بحث سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس انصاف کو سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے. من سے پڑھائی نزیل ان شروع کی سبیل اللہ لا يستطيعون غربا سے لڑ دے, وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے, جو اس طرح جھل جائے اللہ کے دین کی خدمت میں کہ پھر ان کے لیے کاروبار کرنا زمین میں گھومنا پھرنا اپنی ماس کے لیے یہ ممکن لگے. یہ اصل میں ہمارے اس دور میں بھی فاروق کارکنوں کا بھی تصور ہے. انہیں جان لیجیے کہ دنیا میں کوئی بھی انقلابی تحریک فاروق کارکنوں اور ہمارا کارکنوں کے بغیر آگے نہیں چلتی, لیکن ایک تو شکل یہ ہے کہ ان کے لیے تنخواہوں کا نظام ہو اور باقاعدہ گریڈ مقرر ہو اور ان کی انکریمنٹ کا نظام ہو, یہ تو بڑا ہی یہ سمجھ لیے کہ فساد پیدا کر دینے والا نظام ہے. اس سے ملازمانہ ذہنیت وجود میں آتی ہے کہ جو اس تحریک کو لے کر بیٹھ جاتی ہے. البتہ جو اصل چاہے وہ یہ ہے کہ لوگ تو وقت کر دے اپنے آپ کو بغیر کسی فرق کے بغیر کسی کوئی بات منگوائے ہوئے, جن یہ ساتھیوں کا کام ہے کہ وہ اپنے ایسے ساتھیوں کی خبر بینی کرے اور ان کے احوال کی خود جو ہے دریافت کر کے ان کے بارے میں خود معلومات حاصل کر کے ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے در حقیقت کہ جب سب ہم جاگنے اور ملا ناواسب لوگ تو انہیں سمجھتے کہ وہ غنی ہے, اس لیے کہ میرا تعصب وہ تو لوگوں کے سامنے ہاتھیں پھیلائے گئے سارے تمہیں جو سیما ہے تم انہیں پہچان سکو گے ان کے چہروں سے. لال علی اللہ کا لحاظ وہ لوگوں سے نکٹ کر سوال نہیں کرتے. جمع تم سکو دل خیر فی اللہ دئی علیم, اور جان لو کہ ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس انصاف کو جانتا ہے. اگلے رکوع میں اس انصاف کی جو ضد ہے اس کا ذکر ہے, اور وہ ہے ربا پھر ہوئی ہے. یہ اس سے بالکل برعکس ہے. سورہ روم میں بھی قرآن مجید میں جہاں سود کا ذکر آیا ہے وہ زکات کے مقابلے میں آیا.
اور یہاں پر بھی جو آ رہا ہے تو جیسے ہی الفاظ کی سبیلا کا موضوع ختم ہوا تو ربا کا موضوع جو ہے وہ آ گیا ہے. اور اس میں یہ طویل طویل آیت جو ہے کہ قرآن مجید میں کسی اور شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان نہیں ہے کہ اگر تم اس لوگوں کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جلد. یہ صرف سود کا معاملہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ڈرو اللہ سے, چھوڑ دو یہ جو کچھ سود میں سے بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ان کو تم مومنین اگر تم مومن ہو پر لم تفعلوا فاعلموا بحرم من اللہ ورسوله. اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو سن لو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جلد ہے. وَإِن كُنتُمْ فَلَكُمْ رَئُوسًا وَمَالُكُمْ لَا تُسْتَظْلِمُونَ وَلَا تُسْلَمُونَ. اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے راسی مال تمہیں دلا دیے جائیں گے, اصل گھر جو ہے وہ دلا دیا جائے گا, یا تم دل کرو یا تم پر دل کیا جائے. اس حقوق کی آخری آئے جو ہے وہ سمجھنے سے سنیے گا, اس لیے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. پھر ہر بھی نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو کمائی بھی اس نے کی ہوگی, اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد ان تعلیم اور اس کو پورا کا پورا جو ہے وہ آیت دین صرف تھوڑا سا حصہ اس کا دوسری آیت ہے. یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی عظیم آیات میں سے آیت دین کل کے معاملے میں لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تفصیلی حکم اس کو لکھ لیا کرو, اس پر گواہی کروا لیا کرو. اسی زمین میں وہ آیت بھی آئی ہے کہ گواہی کا نصاب کیا ہے, دو مرد ہونے چاہیے اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں, جس پر کہ ہمارے یہاں بہت میزیں ہو رہی ہیں. یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے کہ معاملات مالی معاملات جو ہے دنیا کے انسانوں کے بعد اس کے ظلم میں بہت اہم جو ہے احکام اس ایک آیت کے ذریعے ہے. اور اسی میں جو شہادت کا قانون ہے وہ بیان ہو رہا ہے. آخری سے سورت کا جو آخری رکوع ہے وہ تین آیات پر مستقل ہے, اور ان میں سے آخری دو آیات وہ ہے کہ جنہیں حدیث میں قرار دیا گیا ہے کہ یہ عرض کرنے کے خزانے میں سے خزانے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معراج میں تحفے کے طور پر امت کے لیے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ الى آخر الآیہ. اور پھر آخری آیت میں عظیم دعا آتی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. یہ آیت آپ نے سچے اگر آپ کو یاد ہوگی توجہ سے سنیے گا, اور اختتام اس کا ہوتا ہے فانصرنا على القوم الكافرين, ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. یہ گویا کہ تمہید ہے اب غزوہ بدر کی, اس لیے کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ حجرت کے بعد سے لے کر بدر سے متصل قبل تک لازم ہوئی, اس سے فوراً بعد غزوہ بدر ہے. تو گویا کہ اس کے لیے دعا جو کی جا رہی ہے کہ اللہ وہی دعا کہ جو تعلیم کے ساتھیوں نے کی تھی, وہی دعا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو تلقین کر دی گئی کہ اب عظیم مار کا جو ہونے والا ہے اس کے لیے تم اللہ سے وہی دعا کرو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران سنیں گے اور ہر رکعت میں ان شاء اللہ اس کا ایک رکوع ہم پڑھیں گے. 12 رکعت میں جو بتایا ہے آج, اس میں 12 رکوع سورہ مبارکہ سے ہم ختم کریں گے. اس سورہ مبارکہ کا آغاز بڑی عظیم آیت سے ہوتا ہے. اس آیت کا عنوان آیت الکرسی سے بہت مشابہ ہے, اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت اور سابقہ کتب سماویہ کی بھی فضیلت کو بیان کیا ہے. الف لام اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. یہ بڑے ہی ایک پرجلال انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں نو انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے, تو جس کی آخری اور مکمل کری قرآن حکیم ہے, اس کا بڑا پرجلال انداز میں یہاں ذکر فرمایا. آگے چل کر ایک اہم مضمون آتا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں. قرآن مجید انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. ایک تو وہ آیات محکمات ہیں کہ جن کا مفہوم بالکل واضح ہے, کتاب کی اصل بنیاد وہی ہے, اور دوسرے کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے بالکل معین مفہوم کو جاننا انسان کے بس میں نہیں ہے. وہ اس عالم کی خبروں پر مستند ہے کہ جس عالم کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے, ہمارے حواس اور ہمارے عقل سے ماورا. لہذا اس کے بارے میں تمثیلی انداز میں حقائق سے بیان کیے گئے ہیں, لیکن ان پر اجمالاً ایمان لانا چاہیے اور ان سے زیادہ سوچ پریت میں انسان کو نہیں کرنا چاہیے. خدا کے فرمایا فامن نزیل اپنی قلوب ہی بیگن سید قدعی لما قصاب حمیت قبار فکت اقتبار تعبیل. جن لوگوں کے دلوں میں کبھی ہوتی ہے وہ ان آیات میں تشابہات کی تعبیل میں پڑ جاتے ہیں. جما یعلم تعبیلہ تعبیلہ الا اللہ, اور اس کی تعبیل حقیقی جو ہے وہ سوائے اللہ سے کسی کو معلوم نہیں. اور جو راسخین اپنے علم ہے وہ یہ کہتے ہیں آمنا به کل من عند ربنا وما یستکبر الا اولو الالباب. اسی ضمن میں ایک عظیم آیت آتی ہے جو دعا پر مستقبل ہے. گویا کہ تنقید کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کو خاص طور پر اس دعا کا سہارا لینا چاہیے کہ کہیں وہ بھی اصحاب غیب میں سے نہ ہو جائے, وہ بھی آیات میں تشابہات کی تعبیر کے چکر میں نہ پھنس جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, ہمارے دلوں کو کبھی نہ کیجیے اور ہمیں اپنے پاس سے خاص فضل سے ہمیں رحمت جو ہے وہ دیے رکھ. إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یہ دعا جو ہے بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ خاص طور پر قرآن مجید کے طالب علموں کو اس کا سہارا لینا چاہیے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ جو بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کے اندر محبت وضعیت کر دی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, بیویوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ, اور سونے اور چاندی کے ڈھیر ہو جس کی کا وہ مالک بن جائے, والخیل المسومت, اور بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے جو نکال جب ہو, والانعام والحرث, اور کھیتیاں ہو, زمین ہو, اور جانوروں کے پاس جانور ہو. جانے کا متاع حیات دنیا, جان لو یہ سب کچھ مل کر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب, اور حقیقت میں تو اچھا ٹھکانا اللہ ہی کے پاس ہے, یعنی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اسی رکوع میں آگے چل کر ایک آیت آتی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو جو اللہ کے ہاں جو معتبر ہے, جو اللہ کے ہاں مقبول ہے, وہ بس اسلام ہے. تیسرے رکوع میں اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی جو بھی گمراہیاں تھی ذہنی اور فکری, جو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں 10 رکوعوں بیان ہو چکی ہے, لیکن اس سورہ مبارکہ میں بھی بالخصوص نصارا کے حوالے سے, عیسائیوں کے حوالے سے, ان کی جو ذہنی اور فکری اور عملی اور عقائد کے بارے میں جو ان کی ٹھوکرے ہیں کو بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ان کا عقیدہ یا پھر نقل ہوا ہے, جانے کا بھی اللہ قانو لن تبصل اللہ اللہ یام معدودات. ان کے ہاں یہ جو اخلاقی زوال آیا ہے, ان کے عمل میں جو اس میں لال آیا,
اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھو سکتی مگر دوسری کے کنڈے. یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے دلوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ عقیدہ جو ہے ہمارے دلوں میں بھی دکھا دیا گیا اور بالکل اسی نقطے پر ہم چل رہے ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جن راستے پر بنی اسرائیل گئے تم بھی جاؤ گے, حتیٰ کہ اگر وہ دو سبیل میں گھسے تم بھی گھسو گے, یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی شقی ایسا پیدا ہوا کہ جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہے تو تم میں بھی کوئی بدبخ ضرور ایسا پیدا ہوگا. تو ان تمام آیات کو پڑھتے ہوئے لحاظ کو سامنے رکھیے اور اپنا جائزہ لیجیے تو اسی قسم کی آمانی اور اسی قسم کی من گھڑت جو خیالات سے وہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے. پھر ایک دعا آتی ہے بہت عظیم دعا, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ دعا کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ پروردگار میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, مجھ پر یہ حقیقت منتخب ہو چکی ہے کہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے, ملک کا مالک تو ہے, تو ہی جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے سور دیتا ہے, وہ تو اس سے من کسا وہ تو ہند من کسا, جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے تو چاہتا ہے زمین کر دیتا ہے. جو یہ کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں تو خیر ہے, ان تعالیٰ کل نکل قدیر, تو نے دن لین اپن نہار و تو نے دن نہار اپن لین, تو ہی ہے کہ جو دن کو رات میں چروتا ہوا لے آتا ہے, رات کو دن میں چروتا ہوا لے آتا ہے, تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, اور تو مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے, زندہ سے مردہ کو برآمد کرتا ہے, وترزق من یشاء تشاء بغیر حساب, اور تو ہی رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. یہ بھی قرآن مجید کی عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. چوتھے رکوع میں ایک تو اہم ترین آیت وہ آتی ہے جو ہمارے یہاں تقریروں میں واضحوں میں بہت زیادہ بیان ہوتی ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, جب سے یقین ضرور رکھوں اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا, اللہ غفور رحیم اور اللہ غفور رحیم ہے. ان عطیر اللہ واطیر رسول, اتباع تو بہت بڑے سے ہے, اتباع میں تو وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا حکم نہ دیا گیا ہے, لیکن حضور کا وہ طرز عمل تھا کہ اس کی انسان نقل کرنے کی کوشش کرے, اور اطاعت تو وہ طے ہے کہ جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بات جو حضور نے فرما دی ہو اور اللہ نے کہہ دی ہو یہ تو واجب اطاعت ہے. تو فرمایا اطیع اللہ واطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کافرین, اطاعت کرے اللہ کی, اطاعت کرے اس کے رسول کی, اور اگر وہ غدانی کریں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کو, پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے کافروں سے کوئی تعلق نہیں. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت, پھر یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت, یہ طویل قصہ ہے جو آگے پھر تین رکوع میں اور بھی چلے گا. یہاں جو ذکر آ رہا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, یہ بولا کہ تمہیدی آیت ہے, اللہ نے برگزیدہ کیا ہے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر. پھر حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے جو بہت نیک عورت تھی, انہوں نے نہیں مانی تھی جب حاملہ تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ میں تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں کہ تو اسے میری طرف سے شرط تمہیں لگا فرما, لیکن جب وہ ولادت ہوئی تو وہ بچی تولد ہوئی, اس پر انہوں نے عرض کیا کہ انہیں وجہ سے ہاں اٹھا, اب دین کی خدمت کے لیے تو لڑکے جو ہے وہ کارآمد ہو سکتے ہیں, وہی وقت کیے جاتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکیتی کی وجہ سے اس بیٹی کو جو سر سے قبول عطا فرمایا ہے تو وہ تمام جہان کی خواتین کے لیے یہ طلب ہے کہ وہ صدیقہ انہ صدیقہ, صدیقیت کے مقام پر وہ قائم ہے اور ان کا بہت اونچا رتبہ ہے تمام خواتین عالم کی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے سر سے قبول عطا فرمایا اور پھر ان کو یہ مقام دیا کہ انہیں کہا بغیر باپ کے ولادت کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. جو یہ سارے واقعات جو ہے وہ اس چوتھے رکوع میں ابھی آغاز ہو رہا ہے, یہ مضمون اصلاً جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ بڑھے گا اور وہ انشاءاللہ اللہ جو ہمارا شاگردوں کا دور آئے گا اس میں وہ باتیں تفصیل سے آئے گی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برابی کی آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے ساتویں سے آٹھویں رکوع تک سنیں گے. سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کے بارے میں بھی یہ جان لیجیے کہ اس کو دو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں جو خطاب کا رخ ہے اصلاً وہ سابقہ امت مسلمہ کی طرف ہے,
اور دوسرے حصے میں خطاب جو ہے وہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان میں فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں سابقہ امت میں سے یہود سے مسلسل گفتگو ہوئی ہے, انہیں سے تنقید ہوئی ہے, انہیں سے دعوت دی گئی ہے. اور سورہ آل عمران میں یہی معاملہ نصارہ سے خطاب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں چار رکوع تنزیلی تھے یا تین رکوع تنزیلی تھے, چوتھے رکوع تھے حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور تنزیلن حضرت مریم حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کا ذکر ہوا. حضرت زکریہ حضرت یحییٰ کا ذکر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ قرآن مجید میں سورہ مریم میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الوہیت مسیح کے عقیدے کی اصل بنیاد حضرت مسیح علیہ السلام کی موجودانہ ولادت تھی, جن بات سے پیدا ہونا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی موجودانہ تھی. بڑی مانا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ جو ہے پوری عمر باز رہی تھی, ان کے ہاتھ سے اولاد نہیں تھی. اب ایک تو انتہائی دیہاتے کو پہنچے ہوئے والدین اور ماں کا مستقل طور پر باز ہونا, پھر ان کے ہاں جو ہاتھوں میں اور اس کیفیت میں حضرت یحییٰ کی ولادت, یہ بھی کوئی عام قانون کے مطابق نہیں, یہ بھی حرف عادت ہے, یہ بھی موجودانہ ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت خصوصی کا ضرور ہوا. یہ آگاہ سورہ مریم میں بھی آگے چل کر دیکھیں گے کہ تمہیدن ان کا ذکر ہوتا ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور یہاں بھی معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہی چیز حقیقت میں ان کے عقیدے کی جڑ کو کاٹ دینے والی ہے. پانچویں رکوع میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے تو نوٹ کیجیے کہ چوتھے رکوع میں حضرت یحییٰ کا ذکر تھا اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کہا جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اس کا ذکر ہوا تھا. تو فرمایا گیا تھا کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صرف نبی قرار دیا گیا, رسول نہیں قرار دیا گیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابھی آپ کا رسول الفاظ سنے ہوئے بل یعنی میں ہوں کتاب عمل حکمت عمل تورات عمل انجیل و رسول کتاب بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی یعنی تورات اور انجیل کی, اور وہ رسول بن کر آئے گے بنی اسرائیل کی طرف. تو نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کی روایہ طور پر ذہن میں رکھیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور کوئی حرف عادت واقع نہیں ہوا ان کو بچانے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان پر ان کی سولی کی موت سے بچا لیا. پھر اسی میں وہ آج بھی آئے گی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی شدید مخالفت کی یہود نے تو انہوں نے پھر ندا لگائی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. جب حضرت عیسیٰ نے یہود میں سب قسم کے کفر کو محسوس کیا, قال من انصاری الی اللہ, یہ وہی الفاظ ہے کہ جو سورہ صف میں بھی آئے ہیں من انصاری الی اللہ, تو انہوں نے یہ ندا لگائی کہ کون ہے میری مدد کرنے والا اللہ کی طرف. یہی طرح کی سب بنیاد ہے کسی صحیح اسلامی تنظیم دعوت اور اسلامی انقلاب کے لیے جب بھی کوئی جواب قائم ہوگی وہ اسی اصول پر قائم ہوگی کہ کوئی اللہ کا بندہ میدان میں آئے اور یہ جو ندا لگائے من انصاری الی اللہ, اور جو لوگ اس کے معاملین بنے اس کے ساتھی بنے وہ خود بخود مل کر اسی جماعت بن جائے. اسی سلسلے میں آیت مباحلہ کو غور سے سنیے گا. اصل میں یہ آیات نازل ہوئی تھی سن 9 ہجری میں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا حضور سے جس کو شریف کے لیے. تو ان آیات میں گویا کہ ان کو دعوت دی گئی ہے اسلام پر ایمان لانے کی اور ان کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی آخر میں انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر ہماری باتیں اب بھی تمہارے دل میں نہیں اتر رہی تو فکر کو سدھار ہو. یہ اگر ایسی تک معاملہ وہاں ہوگا جہاں یہ محسوس کیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے دل میں تو بات کو مان گیا ہے زبان سے اقرار نہیں کر رہا, تو مباحثے کی ضرورت پیش آتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی آیت مباحثہ ہے کہ ہم الفاظ کا کسی ہے جن بات میں جا کر میں نہیں, اور نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس یہ حقیقی آ چکا ہے, اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص آپ سے محاذہ کرتا ہے دلیل بازی سے کام لیتا ہے فقل تعالوا, تو انہیں سنیے کہ آؤ لگو ابلاد آؤ ابلاد تم, ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو, ونسانا ونساتم, اور ہم بلاتے ہیں اپنی اجلاد کو اور تم بلاؤ اپنی اجلاد کو, وان سے چلا وان سے سکم, اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں تم بھی خود آ جاؤ, تم مطلب کہیں سلج اللہ لط اللہ علیہ القاظمین, پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جیتا ہو اس کا تیری لاگت ہو جائے. یہ آخری چیلنج تھا جو نجران کے عیسائیوں کے وقت کے حضور نے دیا اس آیا مباحلہ کی ان سے, اور وہ تاریخی حقیقت یہ کہ انہوں نے فرار کی رائے کی آج کی مباحلے کی, اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور وہ ایسے ہی باتیں چلے گئے.
اس کے بعد ساتویں رکوع میں پھر وہ بات آتی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے کہ جو بات ایک وحدت ہے دین، یہ دین وہی ہے جو ابراہیم کو دیا گیا اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کا دین، تو یا جگہ کے اس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کل یا عالم کتاب تالا ادا کرے بتائی تمام بین اللہ بین بتلا کتاب والے آؤ، ہم ایک ایسی بات کا جمع ہو جائے جو ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ لا بد اللہ ولا یسر کبھی سیم ولا یسر عباد اللہ باد اللہ باب اللہ، یہ چیز ہمارے اور تمہارے مابین مشترک ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کا ساتھی نہ بنا لے اور باب اللہ نہ ٹھہرا لے، کہیں تمنا بقول خبر اللہ مسلم، پھر اگر وہ گرداری کرے تو کہہ دیجیے کہ جواب رہے کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم نے تو اپنا اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنے آپ کو جھکا دیا ہے۔ پھر جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ساری بحث تمہید کے بعد معاملے کا گفتگو کا رخ جو ہے وہ مڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی طرف، اس لیے کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یہ دونوں جا کر جمع ہو جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر، جو خاندانی اعتبار سے کہ حضرت یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے، ان کی نسل ہے بنی اسرائیل، اور دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل میں روح کے اولاد ہے بنی اسماعیل میں حضور کی جیسے ہوئی ہے، تو یہ قدرے مشترک ہے خاندانی اعتبار سے جو حضرت ابراہیم کی بات، پھر یہ کہ یہودی اور عیسائی دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے مطابق ہے اور ان کی عظمت کے قائل ہے، ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، تو یا بھی آپ دیکھیں کہ یا کتاب نمت حاجون اپنی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں تم جھگڑتے ہو ہم سے جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد لازم ہوئی ہے، یہ سارے جھگڑے تو تم نے بعد میں کھڑے کیے ہیں، ابراہیم پر آؤ کہ ابراہیم کی شخصیت جو ہے اس پر ہم جمع ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ ماں کالا ابراہیم و یہودی جو ملا نسرانی ملا سلطان حریف مسلم، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نسرانی تھے، جیسے کہ آج ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ وہ اہل حدیث تھے اور نہ وہ سنی تھے اور نہ وہ شیعہ تھے اور نہ وہ حنفی تھے نہ مالکی تھے، یہ ساری چیزیں تو باقی پیداوار ہے، تو اگر جمع ہمیں ہونا ہے تو جمع ہونے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، ان دو کو اگر مضبوطی سے تھامے گے تو جمع ہو جائے، اور اگر باقی چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جمع ہونے کی کوئی شکل نہیں، وہی بات کیا ہے کہ پہلی چیز توحید اور اس پر جمع ہو جائے، اور دوسرے ابراہیم کی شخصیت جو نصرانیت اور یہودیت جو ہے یہ ظاہر ہے کہ باپ کی پیداوار ہے۔ ایک اہم بات جو اس مسئلے میں آ رہی ہے آخری رکوع میں وہ یہود کی سازش کا ذکر ہے، کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی بہت ساکھ بن گئی ہے اور مسلمانوں کی بڑی ساکھ بن گئی ہے، کہ جو سب ایک مرتبہ کلمہ شہادت زبان سے نکالتا ہے چاہے اس کے جسم کو ٹکڑے کر دیا جائے، اسے انگاروں پر بھون دیا جائے، وہ اسلام سے واپس نہیں آتا، تو انہوں نے سازش کی، اس سازش کا ذکر ہے مقال سارے ختم ملا کتاب، اہل کتاب کے گروہ نے جو طے کیا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایسا کرو کہ جو چیز ان اہل ایمان پر نازل ہوئی ہے یعنی جو قرآن، اس پر ایمان کا دعویٰ کرو صبح کے وقت جب تم آ کے رہو اور شام کو پھر سے کرو لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ بھی لوٹے، ان میں سے بھی کچھ کے دنوں میں ہم اس طرح سکون کے سبھاس پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ جو لوگ آئے تھے دین میں داخل ہوئے تھے صبح سے شام تک یہ محمد رسول اللہ کی صحبت میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے کوئی بات دیکھی ہوگی میرے رسی کہ جس کی وجہ سے یہ واپس چلے گئے، تو یہ یہود کی جو سازشی ذہنیت تھی یہ صرف یہ اس کا استحکار تھا کہ مسلمانوں کے اس ساخ سے اور اسلام کے ساخ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ تبدیل کر لی، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی ایسی کوئی تبدیلی کامیاب نہیں ہو پائی۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عند كعبة كل إن شاء الله هم سورة آل عمران کے چار رکوع سنیں گے، نویں رکوع سے لے کر بارہویں رکوع تک، نویں رکوع کے آغاز میں میثاق النبیین کا ذکر ہے، وہی بخد اللہ میثاق النبیین، یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، یہ عہد اس بات کا تھا کہ جب بھی تم بھیجے جاؤ کتاب کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، تو اگر بعد میں کوئی رسول آنے والے ہوں ان کے لیے میرا سے اپنی امتوں کو دیش کی خبر دے کر جاؤ کہ وہ ان کی تصدیق کرے اور ان پر ایمان لائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن میں جو عہد لیا گیا ہے تمام انبیاء سے, یہ در حقیقت اسی کا ذکر ہے. اس کے بعد اس رکو میں آپ سنیں گے جو ہے مبارکہ جو بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے سولہ رکو کے مضمون سے, کہ وہ دعوت دی جا رہی ہے اسی بنیاد پر کہ آئے تو اسی دین پر ہم جمع ہو جائے کہ جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور اس نبی کا دین تھا. غلام اللہ باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیین من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن له مسلمون. پھر اگلے رکوع میں جہاں سے کہ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے, سب سے پہلی آیت آتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ سورہ بقرہ میں جو آیا ہے بر کا مضمون ہے, اس میں جو اہم ترین بات سامنے آئی تھی گویا کہ اسی کو بڑے ہی پرجلال انداز میں یہاں دہرایا گیا کہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو جان لو. کسی شخص کے دل میں اگر بخل ہے, شوق ہے, مال سے محبت ہے, جو ابلائے لو کی تکلیف میں اس کا دل پگھلتا نہیں ہے, تو جان لو کہ وہ نیکی کی حقیقت سے نہیں ہے. چاہے عبادات کا اور زہد کا کوئی بھی عالم من تمام راحت کا تم سے نیکی کی حقیقت تک تم رسائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ شے کہ جو تمہیں محبوب ہے. اور اس میں بھی شرط لگا دی گئی کہ جو چیز نکال کو پسند ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. وہ نہیں کہ جو جی سے اتر گئی ہو یا اشکار رکھتا ہو گئی ہو, بیکار ہو چکی ہو, بے سیدھا ہو چکی ہو, یہ اللہ کی راہ میں دی جائے, بلکہ وہ چیز دی جائے اور کہ جو خود اپنے آپ کو پسند ہو. پھر جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی اہل کتاب سے بنی اسرائیل سے, جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا اور خانہ کعبہ کا ذکر آیا تھا, بہن ہی نہیں شکل ہمیں یاد اگر آ رہی ہے. سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے, بہنے ہیں, اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ایک نام دیا ہے کہ الزہراوین. یہ دو انتہائی تابناک صورتیں ان کے مضامین میں بڑی مشابہت ہے. سنا تو یہ جو آیت آئے گی کہ ان اول بیت وضع للہ الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے خدا واحد کی عبادت کے لیے وہ ہے کہ جو مکہ میں مکہ اور بکہ یہ ایک اسے ہے. یہ وادی بقا جو ہے جس کا آج کل اخبارات میں تذکرہ آتا ہے, یہ بھی یہود میں اصل میں اس وادی بکا کے ذہنوں کو ہٹانے کے لیے اس علاقے میں بھی ایک وادی کا نام وہ رکھا اور اسی سے کہا ہے کہ اس پوری داستان کو اس وادی کے ساتھ متعلق کر دیں کہ وہ طرف اور وہ فضیلت جو حجاز سے حاصل ہے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹایا جاتا ہے. تو ان لمبا بیت ان لوگوں علی اللہ کے لمبا جی جو بکا کا مبارک العالمین, جو بہت بابرکت گھر ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا وہ لمبا اور سرچشمہ ہے اور برکت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا, اس میں بڑی روشن آیات ہے اللہ کی مقام ابراہیم ہے. اور پھر سب سے بڑا یہ اس کا موجودہ ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی حال یہ تھا کہ گھر کے ہر جگہ سب سے خون ہوتا تھا, امن کی جگہ رہی ہے یہ اللہ کا گھر اور اس کا یہ حرم جو ہے اس کو لوگوں نے محترم سمجھا ہے, جو بھی اس میں داخل ہو جاتا تھا اس کو امن حاصل ہو جاتا تھا. اگر باپ کا قاتل بھی کسی عرب کو نظر آتا تھا خانہ کعبہ کو حرم مکی میں تو وہ اس سے کوئی وہ معاملہ نہیں کرتا تھا, کوئی انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ وہ امن کی جگہ ہے. فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے جو بھی استطاعت رکھتے ہو اس کا سفر کرنے کی. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے کو یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا. جو روح گردانی کرے گا ہمارے اس حکم کو رد کر دے گا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے مستحیل ہے, اس سے کوئی احتیاط نہیں. اس کے بعد گیارہواں رکوع آتا ہے اور یہاں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا خطاب بعمت مسلمہ شروع ہو جاتا ہے. سورہ آل عمران بیس رکوع پر مشتمل ہے, تو دس رکوع جو ہے ان میں اصل خطاب کا رخ ہے اہل کتاب کی طرف, اور بقیہ دس رکوع میں خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے امت مسلمہ امت محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آغاز میں جو آیات آئی ہے وہ ہمارے درس میں بھی بہت سے مواقع پر آتی رہی ہے کہ تین آیات نہایت عظیم ہیں, اس میں ہمارے سامنے چھ وکاسی پروگرام آتا ہے. پہلی میں تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انسان اپنی ذات میں تقوی اختیار کرے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، اور اس میں زور دینے کی حد ہو گئی ہے اس آیت میں. اللہ کا تقوی اختیار کرے جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھے موت ہر جس میں آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اب کسی انسان کو پتا نہیں کہ موت کب آ جائے گی، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر لمحہ بیدار اور چوکس ہو کر بسر کرو، کوئی لمحہ بھی معصیت سے بسر کرو. دوسری بات فرمائی گئی، بات تصویر ان کے حق میں ہے جمی اللہ کا سب رکھوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو اور کثر کرنے لگ پاؤ. جب تک اشتہاد نہیں ہوگا کوئی کام دنیا میں نہیں کر سکو گے، اور اس اشتہاد کی بنیاد ہے اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کی وجہ سے حضور نے کر دی ہے حبل اللہ النبی، یہ قرآن مجید ہے اللہ کی مضبوط رسی. تو تمسک بالقرآن، احتساب بالقرآن، اس کو مضبوطی سے تھامو. اور تیسرا پروگرام کیا ہے؟ بل سکون من کی محمد الدین علیہ خیر ویا مرو ربی معروف مل کر اولا کہ مسلم. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی رہی ہی چاہیے کہ جس کا اور نہ بچھونا ہی یہ ہو، جس کا مقصد رہی یہ بن جائے، جس کی زندگی کا اصل جو ہے لکھا یہ بن جائے کہ دعوت علی الخیر، خیر کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اور جائیے کہ فلاح کا وعدہ جو ہے وہ ان سے اولا کا ہن مسلم. تو یہ رکن پورا بھی بہت اہم ہے، لیکن اس کا یہ ابتدائی حصہ جس میں کہ سو نکاتی پروگرام ہمارے سامنے آتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اس کو ہم اپنے پیسے نظر رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اگلے رکن میں، بارہویں رکن کے شروع میں وہ آیت عظیمہ آئی ہے کہ جس میں اس امت مسلمہ کا مقصد وجود جو بحث کے مضمون ہے اس کو بیان کر دیا گیا. اور یہ بالکل پیرلل ہے اس آیت کے جو سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ تمہیں اس امت کی حیثیت ہم نے کیوں دی ہے. جان کا جاننا تم امت اللہ سلیہ کپور شہدا اللہ رسول رسول علیہ کو کہی گا. شہادت اللہ ہے تمہارا مقصد وجود بحث کے امت. یہاں جو مضمون الفاظ میں آیا کل تم خیر امت الحجت اللہ تعلیم ابھی معروف وطن ہے ہمارے ان کے رسول اللہ. تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. دنیا والے اپنے لیے جیتے ہیں، تمہیں دنیا والوں کے لیے جینا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے. تمہارا مقصد وجود یہ ہے، زندگی کا تمہارا پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ تم نیکی کا حکم دو، بدی سے روک کر اللہ پر یقین سچا رکھے. اور اگر اہل کتاب بھی اسی نبی کو اختیار کیے رکھتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. انہوں نے اس نبی کو ترک کیا جس کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا، اور انہیں یہاں پر جو ہے اب فائز کر دیا گیا. یہ وہ آیت پھر آ جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، جڑے بتانے ہوئے ذلت ول اور سو جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے ان پر ذلت ٹھوک دی گئی ہے. ان لاد حبل من اللہ وحبل من الناس. ہاں اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے سہارے یا کہیں دنیا والے کے سہارے سے عزت ظاہری عزت میں مل جائے تو وہ مستقبل ہے. یہی آیت ہے کہ ساتواں جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، یہ تقریباً یہی الفاظ ہے جو وہاں وارد ہوئے ہیں کہ اہل کتاب اس انجام بچے کہتے ہیں اپنے فرائض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو ایسا نہ ہو مسلمانوں کو تم بھی اسی انجام سے دوچار ہو جاؤ. آخر اللہ من ذلک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.